السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تدبر قرآن اسپیشل رمضان جز 30 تفسیر سورۃ نازعات آیت نمبر 34. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. سورہ النازعات ہم نے پڑھا تھا جس میں جب جان نکلتی ہے, روح نکلتی ہے بدن سے, اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا. اور یہ وقت ہر ایک پر آنا ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ عالم سکرات سے بچائے اور موت کی سختیاں ہم پر اللہ تعالیٰ آسان کرے, اور مرتے وقت ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ نصیب ہو اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. پھر پوری صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا, پھر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کی طرف ہمیں توجہ دلائی. اب یہاں پر آج کی جو آیات ہیں ہماری, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے بارے میں انسان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ قیامت کیسے آئے گی, کب آئے گی, اور قیامت کے ڈفرینٹ نیمس ہیں قرآن میں جو بیان کیے گئے ہیں, اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے, جس سے پھر ہمیں قیامت کی ہولناکی اور کیسے اس وقت لوگوں پر ہیبت طاری ہوگی, اس سب کے بارے میں تفصیل پتہ چلتی ہے. تو بہت سارے نام قرآن میں آئے ہیں قیامت کے لیے بھی. آئیے پہلے تلاوت اور پھر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن میں غور و فکر کرنے والا, اس کی آیات پر تدبر کرنے والا بنائے اور ہمارے دلوں کو کھولے اور ہمیں شرح صدر عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا تو جب جاءت آ جائے گی, التامہ مٹانے والی, الکبرہ سب سے بڑی, یوم اس دن یتذکر یاد کرے گا الانسان انسان, ما سعا جو اس نے کوشش کی, وبرزت الجحیم اور ظاہر کی جائے گی جہنم, لمن یرا لیے اس کے جو یرا وہ دیکھتا ہو, فاما تو لیکن من وہ جو طغا اس نے سرکشی کی, و اور آسل الحیات اس نے ترجیح دی حیات الدنیا دنیا کو, فعنا تو بے شک الجحیمہ جہنم ہیا وہی الماوا ٹھکانہ ہے, وہ اما اور لیکن من جو خافا ڈرا مقامہ کھڑے ہونے سے رب ہی رب کے سامنے اپنے, ونہا اور اس نے روکا النفس نفس کو, ان الہوا خواہشات سے, فعنا تو بے شک الجنت جنت ہیا وہی الماوا اس کا ٹھکانہ ہے. اس کروانی والا ترجمہ دیکھیں گے. پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی, اور جہنم کو ہر دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا. سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا, لیکن جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. سبحان اللہ. اب یہاں پر تامہ کا لفظ آیا ہے. تامہ اتم بمانی پانی سے بھرا ہوا اور ٹھانٹے مارتا ہوا سمندر, اور تامہ ایسی آفت جو دوسری تمام مصیبتوں پر حاوی ہو جائے, اور کبرا کا لفظ اس بڑی آفت کو اور مزید نمایاں کرنے کے لیے تاکید کے طور پر آیا ہے, اور اس سے مراد قیامت کا دن ہے. تو ہم ابھی آگے ہم پڑھیں گے, الساخہ بھی آیا ہے قیامت کے لیے, العازفہ بھی آیا ہے. تو کئی نام ہم کو قرآن میں قیامت کے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ نیمز کیوں بیان کیے قرآن میں قیامت کے لیے, اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں وہ بہت سارے حادثوں کو ملا کر ایک حادثہ ہوگا. جیسے کہ سمندر کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ سمندر بھڑکا دیے جائیں گے, زمین پر زلزلے ہی زلزلے ہوں گے، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے از سماؤ کشیدت، اور پہاڑ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے، چاند اور سورج بے نور کر دیے جائیں گے، ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کئی چیزیں مل کر اس میں ہوں گی، یعنی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ہر چیز جمبل ہو جائے گی. اب آپ سوچیں کہ انسان کا کیا حال ہوگا اس وقت، اور کیسے اس پر ہیبت طاری ہوگی. تو اس لیے قیامت کے ڈفرینٹ نیم ہم کو قرآن میں ملتے ہیں تاکہ ہم اس کی ہیبت کو سمجھیں، اور پھر اس سے بچنے کے لیے اور اس وقت امن و امان کے لیے ہم اپنی اس دنیا کی زندگی میں کچھ کوشش کریں تاکہ ہم اس وقت کی ہولناکی سے بچ جائیں. ویسے بھی قرآن میں جو بھی واقعات ہمارے لیے آتے ہیں وہ کس لیے آتے ہیں؟ تاکہ ہمارے لیے یاد دہانی ہو، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، کیونکہ اسی زندگی پر ہماری آخرت کا دار و مدار ہے. اب یہاں پر بتائیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس وقت قیامت قائم ہو جائے گی، جس وقت وہ عظیم آفت آ جائے گی، تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی. یتذکر الانسان ما سعا. کوشش کیا ہوتی ہے ویسے؟ یعنی اس دنیا کی زندگی میں جو بھی نیک عمل کرنے کے لیے آپ نے جو بھاگ دوڑ کی، جو سعی کی، جو کوشش کی. اور قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں ہم یہ بات بھی پڑھتے ہیں کہ انسان جو بھی کچھ وہ کوشش کرتا ہے اس کی کوشش قابل قدر ٹھہرے گی. ان سعیکم مشکورہ، یہ لفظ ہم کو ملتا ہے قرآن میں، کہ انسان نے اس دنیا میں جو دوڑ دھوپ کی ہوگی، جو کوشش کی ہوں گی نیک عمل کرنے کے لیے، اللہ تعالی کے پاس ان کوششوں کو بہت ہی قابل قدر ٹھہرایا جائے گا، بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور وہی چیز انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں کہ انسان کی دوڑ دھوپ کیا ہوتی ہے اس دنیا میں؟ ہم کس کے لیے کوشش کرتے ہیں زیادہ تر؟ کہاں کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں نا، اتنی مطلب بالکل چھوٹی سی مثال، یہ بھی ہمارے سامنے بھی یہاں پر گلف میں سب اگزامس چل رہے ہیں، بلکہ انڈیا میں بھی اگزامس چل رہے ہیں، انڈیا پاکستان سبھی جگہ اگزامس چل رہے ہیں نا. آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈینٹس ہمارے ہی اپنے بچے کتنی کوشش کر رہے ہیں اگزامس کے لیے، کتنی بھاگ دوڑ، کتنی نیندیں قربان کر کے، کتنی تکلیف اٹھا رہے ہیں اچھا رزلٹ لانے کے لیے. تو یہ جو ان کا اگزام کے لیے پڑھنا جاگنا، یہ کیا ہے؟ ان کی صحیح ہے، یہ کوشش ہے. یہ کیوں کر رہے ہیں وہ یہ صحیح یہ کوشش؟ کیونکہ ان کا اچھا رزلٹ آئے. آپ مجھے بتائیے، کیا ہم اپنے آخرت کے امتحان، اس دنیا میں جو ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، تو اپنی آخرت کی کامیابی کے لیے، تاکہ ہمارا رزلٹ اچھا آئے، ہم نے کتنی نیندیں قربان کی، کتنی بھاگ دوڑ کی، اور کتنے ایسے نیک اعمال کیے، یعنی کوشش کرتے رہے ہم کتنی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے کوشش ہم نے بالکل بھی نہیں کی، ہے نا؟ جیسے نیک عمل ہم نے کرنا چاہیے ویسی کوشش ہم نے نہیں کی. تو پھر اب کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس دن وہ دن ایسا ہوگا جس دن وہ عظیم آفت آ جائے گی. اس عظیم آفت کے دن ایسا ہوگا کہ انسان یاد کرے گا اپنی کوشش کو. یوم یتذکر الانسان ما سعا، کہ اس نے جو بھی کچھ کوشش کی ہوگی خود وہ اس کو دیکھے گا اور یاد کرے گا. اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ وبرزت الجحیم لمن یرا. برزت بمعنی کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا، سامنے آنا، گمنامی اور پوشیدگی یعنی چھپے ہونے کے بعد ظاہر ہونا، اور برڈز کے معنی فضا اور کھلا میدان ہے. دعوت مبارزت بھی اسی سے، جو میدان جنگ میں دی جاتی ہے، یعنی کسی شخص کا میدان میں آمنے سامنے دشمن کے مقابلے کے لیے اس کو للکارنا ہے. تو برزہ بمانی کسی چھپی ہوئی چیز کو نکال کر سامنے کھلے میدان میں لے آنا، یعنی اس دن جہنم کو سب لوگوں کے سامنے لے آیا جائے گا، خواہ وہ نیک لوگ ہوں یا بد کردار. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی تم میں سے ہر شخص جہنم پر پہنچنے والا ہے، یعنی اس کو جہنم پر سے گزرنا ہی پڑے گا ہر حال میں، یا اس کو جہنم دیکھنی پڑے گی. یعنی اس دن ساری مخلوق گروپس میں بٹ جائے گی، اور اسپیشلی دو گروپس ہوں گے. ایک وہ لوگ تھے جو آخرت کے منکر تھے، یا دنیا میں انہوں نے بے فکری کی زندگی گزاری تھی کہ ہمیں جواب ہی نہیں دینا ہے، انہیں اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونے کا یا اپنے اعمال کی جواب دہی کا کوئی احساس یا کوئی تصور ہی نہیں تھا، لہٰذا وہ دنیا کی زندگی پر سب کچھ لٹاتے رہے، اپنا پورا وقت، اپنا پیسہ، اپنا مال، سب کچھ، اپنا وقت دنیا پر ہی لٹاتے رہے. انہوں نے آخرت کے لیے کوئی کوشش، کوئی جدوجہد، کوئی صحیح کی ہی نہیں. ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. اور جب وہ جہنم پر پہنچیں گے تو فوراً اس میں داخل کر دیے جائیں گے. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ اس دنیا اصل کوشش کہاں کرنی ہے؟ پھر اصل کوشش یہاں ہوں گی یا آخرت میں ہوگی؟ اور انسان کی جو ساری توانائیاں ہیں, یعنی ساری اس کی جو طاقت ہے, اس کی توانائیاں ہیں, وہ کب طاقتور ہوتی ہیں؟ کب اس کے اندر عزم زیادہ ہوتا ہے, بڑھاپے میں یا ینگ ایج میں؟ آپ بتائیے. یعنی ہمارے یہاں پر جو کانسیپٹ ہے کہ اچھا نیک عمل چلو بڑھاپے میں کر لیں گے, ریٹائرڈ لائف ہوگی تب ہم نیکیاں کریں گے, تب نمازیں پڑھیں گے اچھی زیادہ, تب تلاوت قرآن کریں گے جب قرآن کو سمجھیں گے. اور جو ہماری ینگ ایج ہوتی ہے اس کو ہم بالکل ایسے ہی ہلا گلا میں گزار دیتے ہیں کہ بس کھایا پیا انجوائے کیا ختم. تو جوانی میں ہی تو ہماری قوتیں سب سے زیادہ عروج پر ہوتی ہیں, ہم بہت اچھے سے سب عبادت بھی کر سکتے ہیں, نیک کام میں بھی خوب کوشش, خوب جدوجہد, خوب صحیح کر سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے اعضاء قوی ہیں, مضبوط ہیں, ہم جتنا چاہیں ہم صحیح اور کوشش کر سکتے ہیں. تو اپنی اس جوانی کی قوتوں کو جب آپ الحمدللہ صحت یاب ہیں, تندرست ہیں, اس سے فائدہ اٹھا لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ہیں جس سے لوگ اکثر اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے, ایک کیا ہے؟ فراغت, اور دوسرا صحت. یعنی جب فرصت ہے تو فرصت کے لمحات میں کیا کرنا چاہیے, جتنی نیک عمل آپ کر سکتے ہیں, جو کام کاج ہے کر لینا چاہیے. اور صحت و عافیت, یعنی بیماری سے پہلے صحت و عافیت, تو اس سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے صحیح سلامت ہاتھ پیر دیے تو ہم جتنا کچھ کر سکتے ہیں کر لیں. کیونکہ پھر بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں ہونے والا, بڑھاپے میں ہماری قوتیں بھی جواب دے جاتی ہیں اور ہم صحیح سے نیک کام بھی نہیں کر سکتے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب جہنم سب کے سامنے لائی جائے گی, فاما من طغى, تو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی, تو پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ خود مجھے بتائیے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے آگ نہیں برداشت کر سکتے, ہم تھوڑی دیر کے لیے گرمی نہیں برداشت کر سکتے, ہم بغیر کولر کے, بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتے, ہے نا؟ آپ بتائیے کیسے برداشت کرے گا انسان اس وقت, کیسے وہ جہنم کی آگ کو برداشت کرے گا؟ تو کیوں نہ پھر اس دنیا میں اپنی دنیا کو آخرت کی زندگی کے مطابق ڈھالا جائے, یعنی ایسے کام کیے جائیں جو آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہو, جو ہمارے لیے انعامات کا ذریعہ بنے, جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس اجر کا باعث بنے. اور دیکھیں بہت چھوٹے چھوٹے کام ہیں نیک عمل, کسی کی مدد کر دینا, کسی سے مسکرا کر ملنا, کسی کو معاف کر دینا, درگزر کر دینا, کسی کی غلطی پر درگزر کر دینا, کسی کی مدد کرنا کہ جب وہ مشکل میں ہے, بیمار ہے یا پریشان حالت ہے, اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا, اس کو دو ایسے اچھے بول ہی بول دینا جس کی وجہ سے اس کی ہمت مزید بڑھ جائے, کوئی مایوس ہے تو اس کو مایوسی سے نکال دیا جائے, کوئی پریشان حالت ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کوشش کی جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش دیکھیں گا, دیکھیے یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کتنی کامیاب ٹھہری وہ نہیں دیکھے گا, بس کوشش دیکھے گا کہ آپ نے کیا کوشش کی تھی سامنے والے کی مدد کرنے کی, اس کو ہیلپ کرنے کی, اس کو اس پریشانی سے نکالنے کے لیے. تو یہ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال ہیں دنیا میں جو ہمیں بجا لانا ہے, لیکن اس کے لیے کوشش کرنی ضروری ہے, جدوجہد, قربانی, مشقت یہ اٹھانا ضروری ہے. بغیر کوشش کے, بغیر محنت کے, بغیر مشقت کے کوئی بھی چیز حاصل نہیں ہوتی. آپ ایک اچھی ڈش بنانا ہے کچن میں, اس کے لیے آپ کو محنت درکار ہے, تو پھر یہ تو جنت ہے اللہ تعالیٰ کی, کیا یہ یوں ہی مل جائے گی؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو نیک عمل انجام دیجیے, اور اسی لیے پھر جو ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا, وہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى. سبحان اللہ, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا یعنی اس دنیا میں, تو پھر کیا ہوگا, جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی. اب ایک صرف اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہی نہیں ہے, یعنی جس نے خوف کھایا کہ اچھا اس کو کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس جواب بھی دینا ہے, وہ نہ نفس عن الہوا, ساتھ میں ایک چیز کی بھی اور شرط لگائی گئی ہے, وہ کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکا. اور یہ خواہشات نفس کیا ہے؟ قرآن میں خود اس کا ذکر کیا گیا کہ ایک نفس سے لوامہ ہوتا ہے, ایک نفس سے امارہ ہوتا ہے, اور ایک نفس سے مطمئنہ ہوتا ہے. اگر آپ اپنے نفس امارہ کو دبا کر نفس لوامہ کی بات سنتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کی نفس کو نفس مطمئنہ بنا دیتا ہے, جس کے لیے پھر کیا ہوگا کہ قیامت کے دن اس کے لیے ندا دی جائے گی کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ, یعنی اے نفس مطمئن چل اپنے رب کی جنت کی طرف, تو اس سے راضی, وہ تجھ سے راضی. سبحان اللہ. تو نفس امارہ کیا ہے؟ انسان کو برائی پر اکساتا ہے کہ اچھا فلاں نے تمہیں تکلیف دی تھی, تم بھی اس کو تکلیف دو, تم بھی بدلہ لو, تم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دو. تو اگر ایسے میں ہم آپ اپنے نفس امارہ کو دباتے ہیں اور نفس لوامہ کی بات مانتے کہ اچھا جو ملامت کرنے والا نفس ہے کہ ایسا مت کرو، یعنی ایون کوئی بھی گناہ کے کام کرنے سے پہلے بھی اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو آپ کا نفس لوامہ آپ کو ضرور کچوکے لگائے گا، ضرور آپ کو پن چبھوئے گا کہ نہیں دیکھو یہ کام مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے یا یہ غلط کام ہے. تو ایسے میں آپ اگر نفس لوامہ کی بات مان لیتے ہیں تو سمجھے الحمدللہ آپ نے اپنے نفس پر قابو پا لیا، یعنی برائی پر قابو پا لیا، اور پھر ایسا ہی نفس نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھایا اور اپنی خواہشات نفس کو روکے رکھا، خواہشات میں گرنے سے بچا رہا. ہوا اصل میں ایک تو ہاویہ جہنم کی ایک وادی بھی ہے جہاں پر خواہش نفس کے یا خواہش نفس کے جو غلام ہیں وہ اس میں جا گریں گے، اور گڑھے میں گرنے کو بھی کہا جاتا ہے. تو انسان خواہش نفس میں بہت جلدی پگھل جاتا ہے اور بہت جلدی اس میں گر جاتا ہے. تو خواہش نفس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں خواہش نفس کو کنٹرول کرنے کی؟ بہت دفعہ آپ نے لیکچرز میں ہی سنا ہوگا، بلکہ سب سے بیسٹ مثال مجھے جو لگتی ہے خواہش نفس کو کنٹرول کرنے کی، اس کو ہم کیسے سمجھیں گے کہ ہماری خواہش نفس پر ہم کنٹرول پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں. ٹھیک ہے، شاپنگ بھی ہے کہ دل کھول کر شاپنگ کریں، فضول خرچی کر رہے ہیں، اب خواہشات پر کوئی روک کے لگام ہی نہیں ہے. جی چیٹنگ میں بھی ہے، ٹھیک ہے کہ جتنا چاہے دل چاہے کرتے بیٹھو کرتے بیٹھو. بالکل سب سے بہتر، سب سے بیسٹ ہے کہ نیند سے بیدار ہوتے وقت، نیند سے بیدار ہوتے وقت فجر کی نماز میں آپ اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، کہ نیند سے بہتر نماز ہے، اور آپ کا نفس کہہ رہا ہوتا ہے کہ الصلاۃ النوم خیر من الصلاۃ، کہ نیند بہتر ہے نماز سے. ہے نا، پلٹ کر سو جاتے ہیں نا اکثر لوگ اذان کی آواز سننے کے بعد بھی. تو سب سے بیسٹ جو اپنا چیک پوائنٹ ہے یا چیک کرنے کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں، تو فجر کی اذان کے وقت اپنے آپ کو چیک کر لیں. آپ اپنے نفس پر قابو پا کر فوراً اٹھ جاتے ہیں فجر کی اذان کے بعد، اور آپ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اچھا بالکل بے شک نیند سے بہتر نماز ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ نے اپنے نفس پر قابو پایا. لیکن اگر آپ پلٹ کر سو جاتے ہیں تو سمجھ لیجیے کہ آپ نے اپنے نفس پر نہیں قابو پایا بلکہ آپ کی نفس نے آپ پر قابو پا لیا ہے. یہی اپنے آپ کو چیک کرنے کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کے لیے پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. سبحان اللہ، آپ بتائیے آپ میں اور ہم میں، میں اور آپ ہم میں سے کون نہیں چاہے گا کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہو؟ ہم یہ ساری تگو دو ساری بھاگ دوڑ کس لیے کر رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو؟ الحمدللہ جو نفس پر قابو پاتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا، قابو میں رکھنا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بطور ٹھکانہ جنت عطا کرے. اور اس کے لیے پھر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا میں کوشش، صحیح جد و جہد کرنا پڑے گا، نیک اعمال کے لیے کوشش کرنا پڑے گا. یہی غور و فکر ہے اصل میں. اور وہ نیک عمل کیا ہے؟ وہ آپ خود ڈھونڈے کہ کون سے چھوٹے چھوٹے نیک عمل ہیں جس کو بجا لانے سے آپ جنت بطور ٹھکانے کے حاصل کر سکتے ہیں. آیت نمبر 42 دیکھیے. یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها. یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان الساعۃ گھڑی کے بارے میں، ایان کب مرساها لنگر انداز ہونا ہے اس کا، فیما کس چیز میں ہے، انت تو من ذکرہا ذکر سے اس کے، الا طرف ربی کا رب کی تیرے، منتہا انتہا ہے اس کی، انما بے شک انت تو منذر خبردار کرنے والا ہے، من جو یخشاہا ڈرے وہ اس سے، کانہم گویا بے شک وہ، یوم جس دن یرونہا وہ دیکھیں گے اس کو، لم نہیں یلبسو وہ ٹھہرے تھے، الا مگر اشیتن ایک شام، او دحاہا یا صبح اس کی. بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہیں، بہت زیادہ. روانی والا ترجمہ دیکھیے. یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ کو اس کے ذکر یعنی وقت بتانے سے کیا واسطہ؟ اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں اس شخص کو جو اس سے ڈر جائے. جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ دنیا میں بس ایک پچھلا پہر یا پہلا پہر ٹھہرے تھے. اللہ تعالی رحم فرمائے. یعنی ایکچولی کفار مکہ بار بار آپ سے یہی سوال کرتے تھے نا کہ اچھا کب قائم ہوگی قیامت بتائیے. یعنی ان کو اس بات کی فکر زیادہ تھی, ان کو یہ فکر نہیں تھی کہ اچھا اس کے لیے کوشش کیا کرنی ہے, نہیں ان کو فکر یہ تھی کہ کب آئے گی. اور آپ دیکھیں کہ جو نان سیریس ایٹیٹیوڈ والے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کو اصل مقصد سے غرض و غایت نہیں ہوتی, وہ زبردستی بال کی کھال کھینچنے کے لیے, نکالنے کے لیے دوسرے ٹاپک پر جلدی چلے جاتے ہیں, آگے والے ٹاپک پر. تو ایسے ہی کفار مکہ کا بھی حال تھا کہ وہ اس بات پر غور و فکر نہیں کر رہے تھے کہ وہ قیامت آ جائے گی تو ان کا کیا ہوگا, ان کو اپنے انجام کی فکر نہیں تھی, ان کو بس یہ فکر تھی کہ وہ کب آئے گی بتاؤ ان کو. یعنی بس وہ کہتے نا کہ ایک ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں, ایک ہی بات کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اسی پر کھینچا تانی کرتے ہیں. ایسے ہی وہ لوگ تھے, تو کہتے تھے کہ آخر ہم کو بتائیے کب آئے گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تمہیں کیا واسطہ اس کے آنے سے, اس کے دن سے. یعنی وہ تو اللہ کا معاملہ ہے, ایون اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھی نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے, اللہ تعالیٰ جو آپ کو بتاتا وہی آپ جانتے تھے, اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی آپ کو اس سے بھلا کیا واسطہ, یا اس کے ذکر سے یا اس کا وقت بتانے سے آپ کو کیا غرض. اس کا علم تھا آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے, سبحان اللہ. یعنی آپ سوچیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ہر چیز کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے, ایون کوئی نبی بھی نہیں جانتا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس کے وقت کو جاننا کوئی مفید بھی نہیں ہے. آپ دیکھیں اصل چیز کیا ہے, آپ مجھے بتائیے کہ قیامت قائم ہو جائے گی فلاں دن, تو اس سے فائدہ ہوگا یا ہمیں اس چیز سے فائدہ ہوگا کہ اچھا قیامت کے دن ہمیں کون سی چیز بچانے والی ہے, یا کیا چیز سے ہم بچ سکتے ہیں قیامت کی ہولناکی سے, کیا چیز فائدہ مند ہے ہمارے لیے بتائیے. قیامت کے وقت کا معلوم کرنا فائدہ مند ہے یا جی سیکنڈ والی, ویری گڈ ماشاء اللہ, کہ اس کے لیے کیا تیاری کرنا ہے, کہ کن کاموں کی وجہ سے ہم اس قیامت کی ہولناکی سے بچ سکیں گے اور امن و امان میں رہیں گے, سکون میں رہیں گے, عرش کے سائے میں رہیں گے, آسان حساب کتاب ہوگا, جلد حساب کتاب لے لیا جائے گا ہمارا. تو یہ جاننا زیادہ ضروری ہے نا, اس کے مطابق عمل کرنا کہ ہم اس قیامت کی ہولناکی سے بچنے کے لیے کچھ ایسے نیک اعمال کریں جس سے ہم اس کی ہولناکی سے بچ جائیں قیامت کی. اور مومنوں کے لیے وہ وقت ایسا ہوگا بہت ہی ہلکا پھلکا, سبحان اللہ, جیسے اذان سے اقامت کا وقت ہوتا ہے کہا جاتا ہے, سبحان اللہ کتنی آسانی ہوگی مومنوں کو جو دنیا میں نیک عمل کرتے رہتے, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے جواب دینے سے ڈرے تھے, ان کے لیے وہ وقت انتہائی آسان ہوگا. تو پہلی بات ہمیں اس سے یہ سیکھنے کو ملی, یعنی غور و فکر سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, ایون اس نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا سارا علم, جتنا علم اللہ تعالیٰ چاہتا تھا اتنا ہی علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا جاننا کوئی مفید ہی نہیں ہے, یعنی قیامت کے آنے کا جو اس کی ڈیٹ ہے, دن ہے, اس کو جان کر تم کیا کرو گے, تم کیا جب تک زندہ رہو گے, تم تو جس وقت تک زندہ ہو اس وقت تک تمہیں عمل کرنا ہے نا. تو اب ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اچھا مجھے مرنے سے پہلے فلاں کام کر لینا چاہیے, حالانکہ موت کا علم بھی تو کس کو ہوتا ہے, کیا ہمیں اپنی موت کا علم ہے؟ نہیں ہے, ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا کہ ہماری موت کب آنے والی ہے, کسی کو بھی نہیں پتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوما میں جو بہت سارے پیشنٹ ہوتے ہیں, دو دو سال چھ چھ سال سے وہ کوما میں ہیں, ان کو ہوش ہی نہیں آیا ابھی تک کے. کچھ لوگوں کو ایسا ذہنی مار لگتا ہے کہ وہ بالکل ہر طرح سے بیگانے ہو جاتے ہیں, بولنے سے سمجھنے سے ہر طرح سے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھی تک زندہ رکھا ہے. اور کچھ لوگ ایک جھٹکا لگتے ہی آن دی اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو کسی کو بھی اس کی موت کا علم ہے؟ نہیں ہے. تو لہٰذا قیامت کے عقیدے کا عملی پہلو یہی ہے, یعنی اگر یہ عقیدہ جو ہمارے اندر پختہ کیا جا رہا ہے کہ قیامت آنے والی ہے, تو اس کا عملی پہلو کیا ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنے لیے ایک ایسے اعمال تیار کر لے جو اس کے لیے آخرت میں مفید فائدہ مند ثابت ہوں. تو یہی چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو ہمیں عملاً انجام دینا ہے. تو زیادہ جو آج کی جو قابل غور آیت ہے, یعنی اگر پوری آیتوں میں سے اگر ہم ایک کوئی آیت کو چنندہ طور پر نکال لیں, تو یوم یتذکر الانسان ما سعا, کہ اس دن انسان اپنی کوشش کو یاد کر لے گا کہ کیا اس نے کوشش کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں تمہارے لیے کیا بات ہے, اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کی طرف منتہا ہے, آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں. اس شخص کو جو ڈر جائے, جو خشیت اختیار کرے. اور پھر کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا, بہت زیادہ قابل غور آیت ہے کہ قیامت کے دن انسان کیا سوچے گا اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں، کہ وہ کتنے دن ٹھہرا رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں. یہ آج ہم جو 50 سال 60 سال 70 سال کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا میں، قیامت کے دن یہ 60 70 سال کی زندگی کتنی لگے گی اس کو، کہ ایک پچھلا پہر یا اگلا پہر. دن بھر کے بھی کچھ حصے میں ایک چھوٹی سی ساعت، کچھ گھنٹے بس ہو رہا تھا دنیا میں، سوچیں ذرا. تو یہ دنیا کی زندگی اس کو اس وقت قیامت کے دن بہت چھوٹی لگے گی. تو اچھا، اتنی چھوٹی زندگی کے لیے پھر کیوں اتنے کھڑاک پھیلائیں، کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، کیوں لوگوں کے حق ماریں، کیوں لوگوں کو تکلیف دیں، کیوں لوگوں کو مشکل میں ڈالیں، کیوں نہ سب کے ساتھ آسانی کی جائے، درگزر کیا جائے لوگوں سے، ان کی مدد کی جائے، اچھے اخلاق سے ان سے پیش آیا جائے لوگوں سے، ہے نا. یہی تو ہمیں سکھایا گیا نا کہ جو حسن اخلاق ہے وہ قیامت کے دن عمل نامے میں سب سے زیادہ وزندار ہوں گے. حسن اخلاق ہے اصل میں، حسن اخلاق والے ساری خوبیاں لوٹ لے گئے الحمدللہ، ان کا ہی پلڑا بھاری ہوگا ترازو میں، تولا جائے گا جب سارا عمل نامہ. تو حسن اخلاق والے ساری خوبیاں لوٹ کر لے گئے الحمدللہ. تو یہ اچھا اخلاق ہی ہمارے کام آئے گا. تو سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے آپ کو بہت لمبی لمبی عبادتیں اور نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی تنہائی کی عبادتیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑائیں، جھکیں، لمبے لمبے سجدے کریں، وہ آپ کی تنہائی کی عبادت ہے، وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن سوسائٹی میں موو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، آپ کو لوگوں سے درگزر کرنا پڑے گا، آپ کو لوگوں کی باتوں، جو تکلیف دہ باتیں ہیں، اس پر آنکھیں بند کر لینی ہوگی، اور جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو دینے والے بنیں. یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، یہی ہمارے نیک عمل ہیں اصل میں. تو یہ دنیا کا وقت اس وقت آخرت میں ایسا لگے گا گویا کہ ہم بس چند گھنٹے ٹھہرے رہے تھے، 4-5 گھنٹے، 2-3 گھنٹے بس. تو یہ 2-3 گھنٹے کی زندگی کے لیے کیوں اتنی تکلیف آخرت میں ہم اٹھائیں، یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی ہے ہماری. تو کیوں نہ یہی محنت مشقت کر لیں، یہی تکلیف اٹھا لیں، تاکہ آخرت جو ہمیں ابد الآباد والی زندگی ہے اس میں ہمیں کامیابی ملے انشاءاللہ. تو اس دن انسان کہے گا کہ اچھا، وہ تو الا عشیتن او دوحا، عشیا عشاء سے ہے، دوحا سورج نکلنے کو کہتے ہیں. تو اب دیکھیں کتنے سال گزر جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا رے کل کی ہی تو بات ہے. اب ہمارے بچوں کو ہم بڑا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا رے ابھی تو لگتا تھا ابھی تو چھوٹے تھے بس ابھی بڑھ گئے. ابھی تو ایسے لگتا ہے نا ہم کو، واقعات کئی سال کے گزرنے کے واقعات کی بات بھی لگتا ہے کہ اچھا یہ تو ابھی کی بات تھی بس. لگتا ہے کہ نہیں لگتا ایسا کہ اچھا رے یہ تو ابھی کی بات تھی، لیکن اس کو کئی عرصہ گزر چکا ہوتا ہے. تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اب سوچے کہ اس عالم، یعنی جو دنیا کا حال ہے جس میں یہ سب زمین اور آسمان سب گردش کر رہے ہیں، اور ماہ و سال کا حساب انسان لگا سکتا ہے، لیکن عالم برزخ میں تو یہ دن رات بھی نہیں ہوگی. جیسے کہ اصحاب کہف کو 300 سال گزرنے کے بعد بھی کیسے لگا تھا، جب وہ نیند سے بیدار ہوئے غار میں سے، تو اپنا وہی پرانا سکہ لے کر چل دیے نا وہ، ہے کہ نہیں. ان کو لگا تھا کہ کتنی دیر سوئے رہے ہم، کتنی دیر اس حالت میں رہے. تو کیا کہہ سکے کہ اچھا کچھ دیر بس، اس غار میں ہم پورا دن سوئے رہے یا دن کا کچھ حصہ. تو کیا کہا تھا ان لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے کو، کیا جواب دیا کہ بس دن کا کچھ حصہ، اس سے زیادہ ہم سوئے نہیں، جبکہ وہ 300 سال سے سوئے ہوئے تھے. تو انسان جب سو جاتا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کتنا وقت گزرا ہے. تو ایسے ہی کل قیامت کے دن جب ہم جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ اچھا دنیا میں بس اتنا حصہ رہے تھے، اتنے گھنٹے بس، چند پچھلا پہر یا اگلا پہر. اور کافر قیامت کا دن دیکھ کر یہی سمجھیں گے کہ ان کی دنیا کی زندگی تو پورا ایک دن بھی نہ تھی، کاش یہ تھوڑی سی مدت ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہی گزار کر یہاں آتے. تو چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھے بغیر زندگی گزار رہا تھا. اس نے زبان سے تو نہیں کہا کہ میں آخرت کا منکر ہوں، لیکن اس نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اچھا آخرت تو قائم ہی نہیں ہونے والی، حساب کتاب تو دینا ہی نہیں ہے، جبکہ جب دیکھی جائے گی. ایسا جملہ کہنے والے لوگ کہ جبکہ جب دیکھ لیں گے، بڑھاپے میں دیکھ لیں گے، نعوذ باللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ آپ بڑھاپے تک زندہ رہیں گے، تو لہٰذا جو بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے، کیونکہ یہ چند گھنٹوں کی زندگی پر ہی ہماری ساری آخرت کی زندگی کا دار و مدار ہے. تو جو قابل غور باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کو، اپنی خواہشات کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے نفس کو قابو میں رکھیں، ورنہ جو ہوا کے پیچھے بھاگے گا ہاویہ اس کا ٹھکانہ ہوگی، یعنی جہنم کی آگ یا جہنم کی وادی. اور یہ جو خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے لوگ کون ہوتے ہیں، ہر وہ، یعنی واہیات، کہا گیا کہ واہیات چیزیں، یعنی جو بے فضول بیکار کی باتوں کے پیچھے لگے رہنا، ایسے ہی لوگ پھر ہاویہ میں گرتے ہیں. اور سب سے اچھے عمل وہی ہوتے ہیں جو نفس کی مخالفت میں کیے جائے، کیونکہ نفس آپ کو ابھار رہا ہوتا ہے نا کہ اچھا نہیں یہ مشکل کام مت کرو. جیسے تہجد کی مثال لے لیں, فجر کی مثال لے لیں, یا پھر فالتو گفتگو, بہت زیادہ چیٹنگ, بہت زیادہ فونوں پر بات کرنا, یہ سب کیا ہے؟ اصل میں اپنی ہماری نفس کی خواہشات ہی تو ہیں جو ہم کو عبادت سے روکتی ہیں, اچھے کاموں سے روکتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کون سے کام ایسے جو آپ کی نفس کی مخالفت میں ہیں, وہ کام کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ساری چیزیں کس کو فائدہ دیتی ہیں؟ یہ انذار, یہ تبشیر, یہ ساری جو حکمت کی باتیں بتائی جا رہی ہیں ان کو فائدہ دیتی ہیں جو خشیت اختیار کرتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر خشیت ہے, کیا ہم اللہ تعالیٰ کی خشیت اختیار کرتے ہیں. اور خشیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ دب جانا, عاجز ہو جانا, پست ہو جانا, اللہ تعالیٰ کی ہیبت طاری ہو جانا اس کے اوپر. اس دن قیامت کے دن انسان اپنے عمل صالح کی تمنا کرے گا کہ کاش میں نے اس سے زیادہ صالح عمل کر لیے ہوتے. تو قابل عمل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمل صالح جتنے آپ کر سکتے ہو کریے, تاکہ کل قیامت کے دن ہماری حسرتیں نہ رہ جائے. اور یوم یتذکر الانسان ما سعی, اپنے نفس کا حساب کتاب لیجئے سونے سے پہلے, کہ رات میں سونے سے پہلے کچھ لمحے, کچھ گھڑیاں ضرور غور و فکر کریے کہ آج اپنے صبح سے لے کر رات تک اپنے نفس پر کتنا کنٹرول کیا اور کتنا اس کو کھلی چھوٹ دی. اور تیسری بات کہ سب سے عظیم کام اپنے نفس کی خواہشات کو روکنا ہے. یعنی جو شخص بھی اپنے نفس پر قابو پا لیتا ہے سمجھے وہ کامیاب ہو گیا, ہے نا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا, اس کو دبایا, وہ فلاح پا گیا. اور جس نے اس کو نفس کو دبایا نہیں بلکہ اس کی خواہشات پر چلتا رہا, تو وہ برباد ہو گیا, نامراد ہوا. تو اپنی نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرنا ہمیں آنی چاہیے تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں, حاویہ سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم حاویہ سے بچنے والے ہوں. تو یہ سورہ نازعات تھی, الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی, سورۃ عبسہ.